السلام علیکم. دل اس کی عظمت و کبریائی کا قائل، ہر سانس اس کی رحمتوں کی ثنا قائل، جو رب ذل من نگارند آسان و انار نم عید العدال، جو اسلام سید القنین مولم کتاب حکمت سے زوہا بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. زبان پہ دیکھو شاہ صلو علیہ کس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امیر پیغام حق لائے. قرآن ہدایت کا مکمل ذخیرہ اور ضابط حیات کا دستور ہے. مالک ذوالجلال والاکرام نے اپنے اس کلام میں اہل ایمان کو اور تمام انسانوں کو جس بات کی طرف توجہ دے کر خاص تذکرہ فرمایا ہے وہ سورۃ الانبیاء کی آیت 6:92 کے مطابق 9:2، ان ہادی امتکم امتا واحدتا وانا ربکم فاعبدون، یعنی ترجمہ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو. عبادت کا جیسے ہی ذکر آتا ہے تو انسانی ذہن میں یہ بات صاف طور پر سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے مالک پالنہار، اپنے فرمرائے حاکم مطلق کے حضور میں بنیاد خم اپنے ایمان کے ساتھ کچھ طور طریقے کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہے. اسی میں ذکر نماز کا جب آتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال والاکرام اور بندے کے درمیان میں ایک سب سے زیادہ مضبوط عہد ہے نماز. یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو بندے سے جدا نہیں ہے اور مالک سے جدا نہیں ہے. بندہ نماز کے ذریعے سے اپنے تعلق اور اپنی فرما برداری اور اپنی عاجزی و انکسار اور اپنی غلامی و بندگی کا 5 وقت اظہار کرتا ہے، اور جب تک کہ تعلق باقی رہتا ہے انسان کا دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت اور قانون کے ساتھ رشتہ و ناتا برقرار رہتا ہے. اگر یہ تعلق ٹوٹ جائے جو عبادت صلات کا ہے، نماز کا ہے، تو پھر انسان انسان ہے اور اپنے نفس کی کھائی میں گر جاتا ہے اور شیطان اسے مکمل تباہ کرنے کے لیے ساری سازشیں کر گزرتا ہے، اور اسے کسی بھی لمحے اندر گھنگور اندھیری گھاٹی جہنم کی طرف کھینچ لیے جانے کے لیے مکمل تیار کر دیتا. اس لیے نماز ہر زمانے میں ہر امت پر فرض رہی ہے اور کسی امت کو اس سے علیحدہ نہیں کیا گیا. ہر امت میں جب پیغمبر آئے تو اس امت کے درمیان میں عبادت کے طور طریقے بتائے اور اللہ کے حضور میں سجدہ، اللہ کے حضور میں فریاد رسی کا طریقہ بتایا. یہ ہم پر سب سے بڑی کرم فرمائی ہے کہ ہم کو بھی اللہ کے رسول آخری سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، تعلق سے وہ سب کچھ دیا گیا جو اللہ نے اپنے بندوں کو دے دے کر نوازا. یہ امت خاص طور پر ساری امتوں کی مرضی ہے، سب کی جمع ہے. اس میں تورات کا ذخیرہ بھی ہے، انجیل کے دلائل بھی ہے، اس میں زبور کی اہمیت بھی ہے، قرآن مکمل چاروں کتابوں کا ایک مجموعہ. یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم کو یہ آخری کتاب ملی جس میں سب کچھ موجود ہے جو ہماری فہم و ادراک اور عقل اس سے محروم ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، کئی اس میں پیچیدگیاں لا دی گئی، کئی اختلافات آ گئے، کئی مسالک کے جھگڑے آ گئے، اور کئی اماموں کے رابطے آ گئے، اور نماز وہ نماز جو راف طور پر جناب سید العربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی بخاری اور مسلم اور سیاہ شتہ کی حدیثوں کے مطابق، کئی حدیثیں اس بات پر گواہ کہ سلو کمارا آئی تم انہیں اسلی، نماز ایسے پڑھے جیسے اونچے پڑھتے دیکھ رہے ہو. یہ خاص طور پر دبان رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نکلا ہوا مبارک لفظ ہے، سلو کمار آئی تو انہیں اسل دی، میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں. صاحب تاج المراد البراق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح نماز پڑھو یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح یا کسی اور صحابی کو تمہارے لیے نمونہ نماز بنایا گیا، بلکہ فتح از خود میں جس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے تمہیں نماز پڑھنا ہوگا، میں جیسے قیام میں ہوں، میں جیسے رکوع اور سجود میں ہوں، میں جیسے تکبیرات بانٹ رہا ہوں، میں جس طریقے سے اللہ کے حضور میں ماتحدن ہو رہا ہوں، تمہیں ہو بہو اسی طریقے سے ادا کرنا. یہ لوگوں نے بٹوارا کر لیا صلات کا، طریقوں کا بٹوارا کر لیا. کیا یہ امت کے پاس سمجھ اور بصیرت نہیں رہی؟ کیا اہل علم کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں رہی کہ جن کو اللہ نے کتابوں کی سعادت مندی نصیب فرمائی، علم کی رونق بخشی، اور ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف گامزن کیا کہ ان پر یہ کڑی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بردباری اور سلیقہ مندی کے ساتھ بڑی اہمیت، موعظت، حکمت کے ساتھ نماز نبوی بتا دی. ہمارے مسجدوں کا حال، ہمارے لوگوں کے نماز پڑھنے کے طور طریقے، اور ہم لوگوں کے آپس کی چپ کلیشے نے اس درجے آگے بڑھا دیا کہ عبادت کی رونق ہی ختم ہو گئی. ہم نے بہت بڑی عبادت کو چھوڑ دیا جو اللہ کے ساتھ خاص رابطہ تھا، خاص تعلق تھا. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت جو میں ابھی آپ کے سامنے دہرایا ہوں، کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس سورت میں موجود ہے، اور اللہ نے صاف طور کہہ دیا یہ تمہاری امت ایک حقیقت میں ایک امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پر تم پر بھی نہیں، فرد جو ہے میری عبادت کرو. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے بال بچے سمجھ فلسطین کی زرخیز زمین و شاداب بلکہ جنت نذیر علاقے سے مکے کی بے آب ہو گیا زمین کی طرف اس لیے ہجرت کی کہ نماز کا انتظام اللہ کے حکم کے مطابق ہو سکے، اور بعد میں اپنی آل اولاد کو وہاں بیت اللہ مبارک کے پاس چھوڑتے ہوئے جو دعا مانگی، اس میں یہ بھی خاص طور پر مدعا بیان کیا، اور یہ بھی ایشو ریز کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. ترتیب حق کے مطابق سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 37 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، میں نے ایک بے آب ہو گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. میرے مالک، میرے مولا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں. ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ لوگ جہاں بھی یہاں اسٹے لے رہے، جنہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے نو مولود بچے کو اور میری شریک حیات کو، یہاں پر کوئی انسان یہاں پہ آباد نہیں ہے، یہاں میں نے اس سناٹے نما ماحول کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ میرا مقصد یہ کی ہے کہ لیقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں. یہ درد، یہ کیفیت، یہ عزت، یہ شرف ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا کہ وہ اللہ کے حضور میں اللہ کی یاد، اللہ کے عبادت کے لیے انہوں نے کس طریقے سے زبان سے لکھ دیا. قرآن گواہ ہے اس بارے میں. دیگر امتوں کی طرح نماز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض کی گئی. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات کی حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ سارا دین رب العزت کے حکم سے ساتوں آسمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچایا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم کے پاس بلا کر آپ کو نماز ادا کی گئی. جو عطا کی گئی غیر معمولی چیز عطا کی گئی، پیش بہا چیز عطا کی گئی، اور اللہ نے اپنے رابطے، اپنے خلوص اور اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے اتنا بہترین طریقہ عطا فرمایا کہ اللہ اللہ شان و شوکت و عظمت و بلند خود مالک و مولا فرما رہا ہے حاکم مطلق کی، جس نے یہ سعادت، یہ خوش نصیبی امت مسلمہ کو عطا فرمائی. چاہتا تو وہ جبریل امین شدید الخوا کے ذریعے سے نماز کی فرضیت کا حکم زمین پہ بھیج دیتا تھا، مگر اس کی عزت شر، اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بلا کر مدعو کر کے ان کو دے کر یہ بات بتائی. البتہ پانچ وقت کی نماز کو اس درجے بڑھا دیا کہ 50 وقت کے ثواب کا ملنے کا اعلان فرما دیا. جناب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ترمذی کی وہ صحیح روایت ملتی ہے جس میں معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر ان کو گھٹا کر 5 کر دیا گیا. اس کے بعد ارشاد حق ہوا، اے محمد، ہمارے ہاں یہ فیصلہ بدلا نہیں کرتے، تمہیں ان 5 نمازوں کا اجر 50 نمازوں کے برابر ملے گا. اسی اہمیت اور فضیلت اور حیثیت کی وجہ سے کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلا فرض بلکہ دین حنیف کا سب سے پہلا عملی رکن نماز. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام خمس. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا اور نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. کلمہ توحید کے بعد ہی نماز ہی ایک ایسا منفرد و یکتا رکن ہے جو نہ صرف معاف ہوتا ہے نہ کوئی دوسرا آدمی نائب بن کر اسے ادا کر سکتا ہے. باپ کی نماز بیٹا ادا نہیں کر سکتا، بیٹے کی نماز باپ ادا نہیں کر سکتا، ماں بیٹی کی نماز ادا نہیں کر سکتی، بیٹی ماں کی نماز ادا نہیں کر سکتی، بھائی بھائی کی نماز ادا نہیں کر سکتا، بہن بہن کی ادا نماز نہیں کر سکتی. زکات صرف مالداروں میں فرض ہے. بعض صورتوں میں روزہ کفارہ ادا کرنے کے بعد معاف ہو جاتا ہے. حج بیت اللہ مالداروں پر بھی فرض ہے، جیسے کہ روزہ معاف بھی ہو جاتا ہے کفارہ دینے کے بعد، مگر نماز سب پر فرض ہے اور کسی شکل میں معاف نہیں. آدمی مقیم ہو یا مسافر، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں، نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی. حتیٰ کہ مریض آدمی کو بھی نماز معاف نہیں. مریض کھڑے نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھے، اور رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے کر لے، لیکن جب تک کہ ہوش و حواس اور دماغ سالم محفوظ ہے نماز فرض ہے. معافی کسی شکل میں نہیں. جناب سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری کتاب تقدیر الصلاحات میں روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرو. اگر انسان پورے اہمیت اور ذمہ داری اور فکر کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کی حفاظت اور پناہ میں رہتا ہے، اور جس کی خود اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اسے کس طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، لاپرواہی کرے، صرف روزے کا اہتمام کرے اور اس میں سے نمازوں کو اڑا دے، نمازیں پانچ وقت کی وقت پہ ادا کرنا چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ادعا پیش کرے کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں، میں روزے سے ہوں. روزہ سیکنڈری فرض ہے، نماز فرسٹ فرض ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و عنایت سے محروم ہو جاتا ہے اگر نماز کو ترک کرتا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید العرب الام جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی. پہلی بات، تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور پھر تفصیل حدیث کے ذکر کے بعد ایک اور اس میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ بھی فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے کوئی بھی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو رب العزت کی حفاظت والی ذمہ داری اس پر سے ختم ہو جاتی. حقیقتاً یہ واقعہ کہ صاحب تاج الملاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بعد کے متقی پرہیزگار لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ اہم فریضہ جو چیز ہے وہ نماز کا اہتمام. اور یہ سب سے عزیز بلکہ عزیز سے عزیز جان کام نمازی تھا. اس لیے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزرنے سے پہلے ہو جب آخری سانس لے رہے تھے تو شمس الضحیٰ بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بارگاہ تاکید فرمائی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس جب لے رہے تھے حجرہ سیدہ ام حات المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو بار بار اس بات کی وصیت فرما رہے تھے: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ روایت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد ابن حنبل جلد تیسری صفحہ 117 پر اور سنن ابن ماجہ میں حدیث 2697 اور صحیح ابن حبان میں حدیث 1220 میں درج ہوئی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس لے رہے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ بار بار اس بات کی وصیت فرما رہے تھے کہ نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، ماتحت لوگوں، غلاموں اور ملازموں کا خیال کرنا. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ میں بڑی ذمہ داری سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور رمضان کے اس موسم میں یہ صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ لوگ ایک فرض کو پکڑتے ہیں اور دوسرے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں. عزیز و دوستو اور خواتین سنو اس بات کو توجہ سے سنو, یہ بات آپ سب تک پہنچ رہی ہے. اس تاکید اور وصیت کی خاص وجہ تھی جو اللہ کے رسول کر رہے تھے, جب تک انسان کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ بذریعہ نماز قائم ہے اس میں خیر اور بھلائی کی امید رکھی جا سکتی ہے اور اس کا دین و ایمان بھی سلامت رہتا ہے. اور اگر کسی نے نماز ہی کے معاملے میں سستی اور کوتاہی اور لاپرواہی شروع کر دی تو دین کے دوسرے احکام کے بارے میں سے کسی چیز اور خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. وہ سیاہ کار ہے, قطع کار ہے, گناہ کار ہے. عمر القطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت عمری میں اپنے کارکنوں کو, اپنے ذمہ داروں کو, اسلامک والنٹیروں کو یہ حکم دیتے تھے کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام یہ ہے کہ مملوکت میں, کنٹری میں جنہیں نماز کی حفاظت کی, اسے پابندی سے ادا کیا, اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی, اور جو نماز ہی کو ضائع کر بیٹھا برباد کر دیا, باقی دین کو بھی برباد کر دیا, لاپرواہی سے ضائع کرنے والا ہوگا. تو آپ کہتے تھے کہ لوگوں, زیادہ لوگوں کو توجہ نماز کے بارے میں دو. اس لیے ہم قدیم طور سے دیکھتے آتے تھے کہ ہمارے بزرگ حضرات جب مسجد کی طرف جاتے رہتے تھے راستے سے, ہمارے بڑے, ہمارے ذمہ دار اور دین کو جاننے والے اور بغیر دین کو جاننے والے, جب نماز گیری کو سعادت مندی نصیب ہوتی تھی, راستے میں چلتے چلتے لوگوں کو کہتے تھے کہ نماز کی طرف چلو, مسجد کی طرف آؤ. کیا ہوا اتنی دیر ہے کہ تم مسجد کی طرف نہیں آ رہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم دروازے میں کھڑے ہوئے کیوں نہیں آتے نماز کو؟ لوگوں کو بوجھ دکھتا تھا یہ لفظ, مگر یہ طریقہ کار دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار تھا کہ نفس نف اور ریشے ریشے میں بس گیا تھا. صحابہ کرام نماز سے ہی انس رکھتے تھے اور صحابہ کو نماز سے ہی پہچانتے تھے. اگر کوئی صحابی نماز کو نہیں آتے تو وہ دھڑ لیتے تھے, اس کی خبر لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے, جانتے تھے اور پوچھتے تھے کہ وہ کہاں پر ہے. وہ جانتے تھے کہ مسجد سے رابطہ ٹوٹا تو آدمی سارے دین سے ٹوٹ گیا, عورت اپنے حجرے صلاح سے ٹوٹ گئی تو سارے گھر میں بکھر گئی, ٹوٹ گئی. بچوں کا بہانہ, کام کا بہانہ یہ نماز کو روک نہیں سکتا. بدنصیبی, بدقسمتی اور ذلت خاری ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ بیٹھے. جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اس اہم بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے ماتحتین کو حکم دیتے ہیں, تاریخ الصلاح بدنصیب نہیں بلکہ گناہگار اور ذلیل ترین کائنات کا بدترین انسان ہے, چاہے عورت ہو یا مرد ہو. نماز اس قدر عظیم و شان عمل ہے کہ دنیا و آخرت میں دین کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. اس سلسلے میں کوتاہی کرنے والے کے ہر دو مقامات پر سخت گرفت ہوگی. نماز ضائع کرنے والوں کی سخت ترین الفاظ مذمت کرتے ہوئے قادر مطلق ربع مسکون کا مولا نے بتایا, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ترتیب حق کے مطابق سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ترجمہ. کئی انبیاء و رسول کی انفرادی خوبیاں ذکر کرنے کی اس کی تعریف فرمانے کے بعد کہا گیا, پھر ان کے بعد وہ نافرمان لوگ پیدا ہوئے جو ان کی جانشین ہوئے, جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہش نفس کی پیروی کی, پر قریب ہے کہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. نماز ضائع کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ کہ انسان نماز کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے, کبھی جی میں آ گیا یا گھیرے میں پڑ گئے تو پڑھ لی ورنہ چھوڑ دی, اور جب بھی پڑھی تو وقت بے وقت پڑھ لی اور اتنی جلدی جلدی کہ جیسے مرغ ٹھونگ مار رہا ہو. اور اگر کبھی جماعت سے پڑھنی چاہیے تو کپڑے سے جسم سے کھیلنا شروع کر دیا, ادھر ادھر سر اور نظریں گھمانا شروع کر دی, یا بار بار کسی چیز کی طرف ابدن متوجہ ہوتا رہا. اس کا معنی یہ ہے اس کا دل نماز میں نہیں ہے, بلکہ بس جس مسجد میں مصلے پہ کھڑا ہے. اسی کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماڈل کو, ایسے لوگوں کو منافق کی نماز سے تعبیر کیا, یعنی کھوٹ والے لوگ, نقصان دہ لوگ, برباد شدہ لوگ, جو اللہ کی بارگاہ کی عزت کو بھی نہیں جانتے, نماز کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے, اس کو منافق کی نماز قرار دیا. اور اللہ عز و جل نے ایسی نمازیوں نے کسی اجر و ثواب کے بجائے سخت وعید فرمائی. چنانچہ ذکر ہوا, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ سورت الماعون کی آیت نمبر 4, 5, 6, 3 آیتیں. ترجمہ, پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز سے غفلت کرتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ کھلے طور پر وارننگ دی گئی کہ جو نماز کا غافل ہے وہ برباد ہے، جو نماز کا نافرمان ہے، تارک الصلات ہے، وہ برباد ہے۔ نماز برباد کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان بالکل یا نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے، نماز کا انکار کر دے، تو یہ شخص مسلمان کہلانے کے باوجود مسلمان نہیں کہلائے گا اور اس کو مسلمانوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تارک الصلات مسلمان نہیں ہے۔ سورہ نوح کی آیت 21 کے مطابق منیبین الیہ واتقوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ سے ڈرتے ہوئے، ترجمہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھا کرو ورنہ تمہارا شمار مشرکوں اور کافروں میں ہو جائے گا۔ تو نماز نہ پڑھنے والے کو قرآن نے کھلے طور پر کافر بھی کہا ہے، نافرمان بھی کہا ہے، اور تارک دین بھی کہا ہے، اور اللہ کی نظر میں گرتا ہوا گھٹیا انسان قرار دیا۔ یہ سورت پہلی سورت سے بھی زیادہ بھیانک اور شدید تر خطرناک ہے۔ ایسے گناہگار انسان کا آخر دین میں کیا حصہ باقی ہے؟ اس میں ایک اور ایک بے دین، مشرک، غیر مسلم، یہودی عمل میں کیا فرق ہے؟ یقیناً یہ آدمی کافر اور خارج الاسلام ہے، جو نماز کی عزت کو اور شرف کو، اہمیت کو اور برکت کو اور اللہ کے رسول کے طریقے کو نہیں جانتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر واضح لفظوں میں اس بات کو دہرا دیا۔ آپ نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک کی ترک الصلاۃ، یعنی شرک میں اور آدمی کے شرک کے درمیان میں اور نماز پڑھنے کا معاملہ حائل ہے۔ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مشرک ہو جاتا، یعنی بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ یہ دونوں حدیثیں جناب ارشاد امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں موجود ہیں کہ جناب ارشاد امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو نکال دیا، دین مبین سے، دین حنیف سے، دین بابرکت سے نکال دیا، وہ عورت کو نکال دیا جو اللہ کے دین کی عزت کو اور نماز کو نہیں سمجھتے۔ اور آپ جناب ارشاد امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ ومن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں، ترجمہ، ہمارے اور کافروں کے درمیان میں اصل فرق نماز کا ہے، پر جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ان واضح اور دو ٹوک اور بغیر کسی شک و شبے کے احادیث کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اجتماعی فتویٰ تھا کہ نماز کا تارک کافر ہے، نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی نیک کام کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ وہ یہ بولتے تھے عبداللہ بن شقیق کہ نماز چھوڑنا کفر کرنا، جب وہ آدمی کافر ہو جائے، جب عورت کافر ہو جائے، جب اچھی خاصی جان، ہمت اور سانس رکھنے کے باوجود بھی نماز نہ ادا کرے تو اسے کیا حق ہے کہ اللہ سے فریاد کر کے دعائیں مانگے؟ اسے کیا یہ حیثیت مل سکتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں اپنے رب ہونے کا، اس کو ماننے کا دعویٰ کرے جبکہ اپنے مالک کے حکم کو ہی نہیں مانتا؟ یہ فتویٰ صرف صحابہ کرام کا ہی نہیں بلکہ بعد کے دور تابعین اور تب تابعین میں بھی متعدد اماموں اور اہل علم اسی فتوے کے قائل رہے ہیں۔ اگر کہیں تھوڑا سا بہت اختلاف ہوا ہے تو صرف زمانے میں کہ اس کو مرتد کہا جائے گا یا کافر مطلق نہیں کہا جائے گا، اسے توبہ کی مہلت دی جائے یا فوراً سزا نافذ کر دی جائے، الگ الگ باتیں، مگر اللہ کے رسول قرآن کی آیتوں سے صاف ہے کہ اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک الصلاۃ کو اسلام سے خارج قرار دیا۔ فقہائے امت کی عظیم اکثر اس بات پر متفق ہے کہ نماز کا تارک کافر ہے اور امت مسلمہ اسے خارج سمجھتی۔ جب یہ طے پایا گیا کہ وہ کافر ہے تو پھر اسلامی حکومت میں وہ حد درجے دوسرے درجے کا شہری شمار ہوگا، لہذا وہ جزیہ ادا کرے گا اور زیاد میں شریک نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی اہم منصب پر فائز ہونے کا اسے حق ہوگا۔ اسی طرح کسی مسلمان خاتون سے اس کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور پہلے سے موجود نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیوی رشتے سے نکل جائے گی، نہ ہی مسلمان اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھائیں گے۔ مرنے کے بعد اسے شریک کفن کے بجائے ایک چادر میں لپیٹ کر قبر میں ایک کپڑے میں دفن کر دیا جائے گا، اس کے نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی، اسے مسلمان کا قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا۔ اور نہ ہی اس کا ورثہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگا. الغرض مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہر طرح کے کافروں جیسا سلوک ہوگا. یہی دنیا کا ماحول نہیں ہوگا کہ آخرت میں دلی خبر سے دے کہ آخرت تک بھی اس کے ساتھ ایسی ہوگا. نماز کا چھوڑنے والا, نماز سے محروم رہنے والا, یہ بدقسمت کا حال عالم برزخ میں بھی تباہ کن ہوگا. انسان کو دار العمل یعنی دنیا سے نکلنے کے بعد جب اس کی میت قبر کے گلے میں اترے گی, اس وقت تک کے عالم برزخ میں رہنا ہوگا جب تک کہ قیامت نہیں بپا ہوتی. یہ عالم برزخ ایک پردہ ہے, ایک سیکورٹی سسٹم ہے جو قبر میں رکھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اگر نیک لوگوں کے لیے عالم برزخ میں جنت کا مقام اور جنت کی چیز بن جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, تو بدکاروں کے لیے جہنم کا گڑا بھی ہوگا اور جہنم کی آگ کی لپٹ کھول دی جائے گی. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کی سیر و کروائی گئی. بہت سارے لوگوں کے انجام کے ساتھ ساتھ تاریخ نماز کا جو انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا اس کی تفصیل آپ نے اس طریقے سے یوں فرمائی, آپ ذرا غور سے کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں اپنا خواب بیان کرتے فرمایا کہ آج رات میرے پاس دو فرشتے آئے, انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا ہمارے ساتھ چلیے اللہ کے نبی, اور میں ان کے ساتھ ہو لیا. ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو چت لیٹا ہوا تھا اور ایک دوسرا آدمی اس کے سر کے پاس پتھر لیا کھڑا تھا. اب کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص اس کے لیے آدمی کے سر پر پتھر مارتا ہے اور پھر پتھر کچھ دور تک لڑکتا ہوا چلا جاتا ہے, اور وہ شخص پتھر کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, مگر اسے اٹھا کر واپس لانے سے پہلے لیٹے ہوئے آدمی کا سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے کچھ لے جانے کے بعد, جیسا کہ پہلے سے ہی سالم تھا. وہ آدمی اگر پھر اسی طرح سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے جس طرح سے پہلی مرتبہ مارا تھا, گویا کہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہا یہ ہولناک اور ناخوشگوار مندہ مناظر افراد کو دکھاتے ہوئے آپ نے فرمایا, فرشتہ آپ کو بتلاتا ہے کہ وہ پہلا آدمی جس نے اس کے پاس سے آپ سے گزرے تھے, جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا, وہ ایسے آدمی کا انجام ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا, قرآن کریم یاد کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا, سویا رہتا تھا. عالم برزخ میں انسان کا قیام اخروی منزل جنت یا دوزخ کے منتظر مسافر کے حیثیت سے ہوگا, خواہ مرحلہ ہزاروں لاکھوں سال پر محیط ہو. نیک آدمی متقی انسان کے ساتھ یقیناً شاہی مہمان کا سا سلوک ہوگا, لیکن بد کردار قانون شکن اور باقی انسان کے ساتھ مجرموں والا سلوک ہوگا, اور صورتحال اسی طرح حشر کے میدان میں بپا ہونے تک قائم رہے گی. قیامت کے روز کیا انجام ہوگا بے نمازی کا, نماز ترک کرنے والے, نماز چھوڑنے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے حسنہ کو چھوڑ کر الگ الگ طریقوں سے نماز پڑھنے والے, اور کبھی کسی سے نہیں پوچھتے یہ لوگ کہ اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے, ان کی زبان پر وہ شرف و سعادت ہی نہیں آتا کہ یہ کسی سے پوچھے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے نبی آخری سرور کشور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. جب اللہ کے رسول کا حکم ملتا ہے کہ نماز میری طرح پڑھو, میں جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں تو بتاؤ تو صحیح کہ مجھے نماز کیسی پڑھنی تھی, تو رسول اللہ کی طرح پڑھنی تھی, تو اے علماء, اے مولویو, اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کے ٹھیکیداروں, بتا دو لوگوں کو اللہ کے رسول آخری کا صحیح طریقہ نماز, تاکہ ان کی زندگی بھی سور جائے, ہمیں بھی سعادت مندی نصیب ہو جائے. قیامت کے دن تو اس آدمی کا بڑا برا حشر ہوگا, اس عورت اور مرد کا, ان نوجوانوں کا جو نماز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور دوزخ میں جائیں گے. جس طرح دنیا میں کاروبار زندگی چلانے کے لیے آنکھوں کی بینائی کے علاوہ گرد و پیش کا روشن ہونا ضروری ہے, اسی طرح آخرت میں بھی روز قیامت میں ہر انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی, وہاں اجتماعی روشنی کے بجائے انفرادی روشنی سے کام آئے گی اکیلے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. قرآن کے الفاظ کے مطابق سورہ حدید کی آیت نمبر 12 ذکر آیا, ترجمہ اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہی بات ترتیب حق کے مطابق سورہ تحریم کی آیت 8 میں بھی بیان ہوئی ہے. البتہ تارکین نماز اس نور سے محروم اور لاچار ہو جائیں گے, ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حیثیت میں وعدہ کرتے ہوئے صاف طور پر فرمایا صحابہ کرام کو اور کھلے طور پر بتا دیا جس نے نماز کو پابندی سے ادا کیا تو یہ نماز قیامت کے روز نمازی کے لیے روشنی کا سامان بن جائے گی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی اور اس کا ذریعہ نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نہ روشنی ہوگی نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی اسے نجات ملے گی، بلکہ قیامت کے روز قارون، فرعون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ تذکرہ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں کہ قارون، فرعون اور حامان اور امیہ ابن خلف یہ نافرمان اپنے دور کے شیطان لوگ تھے جو اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا، اس کا نام اللہ کے رسول نے لے کے فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ مسلم احمد ابن حنبل حدیث 6576، احمد محمد شاکر نے سنن دارمی میں اس کی تحقیق کی ہے جلد دوم میں صفحہ 301 پر، اور اس کو صحیح حدیث بتایا اور حسن صحیح حدیث بتایا۔ تو دوستو عزیزو اور سننے والوں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والوں، کلمہ طیبہ کا احساس اور اظہار کرنے والوں، توبہ توبہ کرو، معافی مانگو۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑی سعادت کا، عزت کا، شرف کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے حضور میں آنے کی کوشش کرو، صلات کا صحیح طریقہ سیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے علماء سے پوچھو، ان سے پوچھو، ان کا ہاتھ پکڑو، ان سے پوچھو کہ اللہ کے رسول کا صحیح طریقہ بتاؤ، کیا یہ طریقہ حنفیت، کیا طریقہ شافعی، یا مالکی، یا حنبلیہ، یہ چار طریقوں میں اللہ کے رسول کا طریقہ بانٹ کے رکھ دینے والوں، ظالموں، اللہ کے بندوں کو، معصوموں کو، عورتوں اور مردوں کو اللہ کے رسول کا صحیح طریقہ بتاؤ۔ یہ تمہاری عزت، یہ تمہاری پگڑیاں، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری شہرت، یہ تمہارے ممبر و محراب، یہ تمہارے رہائش تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ارے دنیا کو سجانے کی کوشش چھوڑ دو، لوگوں میں نام چمکانے کی کوشش چھوڑ دو، بلکہ خاک ساری عاجزی اختیار کرو اور صلات کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرو، صحیح وقت پر صحیح ادا کرو۔ بہت بڑی عبادت کو چھوڑ دیا، بہت بڑی عبادت کو چھوڑ دیا۔ آخر میں تمام سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت دور سے آ کر جب یہ بات آپ کی سرزمین پہ سنا رہا ہوں تو اللہ کی اس احکامات کو، رسول کی ان باتوں کو اہمیت دو، اور یہ مغربی تہذیب کو دور کرو، یہ چالو چلن چھوڑو، یہود و نصارہ کی توبہ توبہ کرو، اللہ سے پناہ گو جو معاف کرنے پہ قادر، عطا کرنے پر مولا ہے۔ مالک ہماری غلطیوں کو سنوں گا معاف فرما، صراط المستقیم پر گامزن فرما، ہماری توباؤں کو قبول فرما اور راضی ہو جا بغیر آزمائش کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔